السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب الوضو حدیث نمبر 153. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ, جیسے کہ ہم وضو کے بارے میں پڑھ رہے تھے, جو نواقض وضو ہے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو ایک اور چیز جو آپ لوگوں کو کلیئر کرنی تھی کہ جو بیمار لوگ ہوں گے ان کے لیے ہے وہ, یعنی جن کو ہمیشہ یہی شکایت رہتی ہے, بار بار پیٹ سے ہوا خارج ہوتی ہے اور چاہے بدبو آتی ہو یا نہ آتی ہو, تو ایسے لوگوں کے لیے تو پھر وہ ایک نماز پورے ایک وضو سے پڑھ لیں گے, ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن جو لوگ جن کو بیماری نہیں ہے اس طرح سے ہوا خارج ہونے کی, تو ان کے لیے پھر ایسا ہے کہ اگر وہ آواز سنیں, یعنی ہوا خارج ہو آواز سنیں چاہے بدبو آئے یا نہ آئے, تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, جیسے لاسٹ ویک ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ اس میں اختلاف ہے, تو ایکچولی صرف بیمار لوگوں کے لیے یہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ بیمار لوگوں کے لیے چھوٹ ہے جو ہمیشہ اسی شکایت میں رہتے ہیں, جن کو مسلسل بس ہوا خارج ہوتے رہتی ایک بیماری کی طرح. اور جو لوگ اس طرح سے بیماری کا شکار نہیں ہے, تو ان کی اگر ہوا خارج ہو چاہے بدبو آئے یا نہ آئے, ان کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور پھر وہ وہیں سے اگر نماز میں اگر اس طرح سے ہوا, تو وہ وہیں سے اپنی نماز کو ختم کر کے ناک پر ہاتھ رکھ کے سیدھا واش روم چلے جائیں گے, اور پھر وہاں پر سے دوبارہ وضو کر کے آ کے نماز پھر کنٹینیو کریں گے. تو کون کون سے پھر چار نواقض وضو ہو گئے, پانچواں اونٹ کے گوشت والا ہے, لیکن چار کون سے ہیں آپ لوگ بتا سکتے, لکھ کر بتائیے پلیز جلدی جلدی. نواقض وضو, جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, جی, ہوا خارج ہونے سے, ٹیک لگا کر نیند آنے سے, ٹیک لگا کر نیند آنے سے, یہ بات یاد رکھیں. ہلکی سی جھپکی لگ جائے بیٹھے بیٹھے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے اوٹ کے, بغیر کپڑے کے آڑ کے ہاتھ لگانے سے, اور مزید خارج ہونے سے, ٹھیک ہے, یہ چار چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور ایک ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کرنا چاہیے. اب آئیے اس بارے میں کہ داہنے ہاتھ سے طہارت کرنے کی ممانعت ہے, یعنی سیدھے ہاتھ سے. ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کرنے کا کہ ہم سے ہشام دستوائی نے یحیٰ بن ابی کثیر کے واسطے سے, اور وہ عبداللہ بن ابی قتادہ سے, وہ اپنے باپ ابو قتادہ سے روایت کرتے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے, اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے. ٹھیک ہے, اس حدیث میں دونوں باتیں آ گئی ہیں. ایک تو یہ کہ پینے کے برتن میں ہم کو سانس نہیں لینا چاہیے, یعنی اتنا منہ اندر ڈال کر نہ رکھیں کہ ہماری سانس وہاں خارج ہو رہی ہو. اور جب بیت الخلاء میں جائے تو شرمگاہ کو دائیں ہاتھ نہ لگائے اور نہ ہی اس سے استنجا کرے. ویسے بھی داہنے ہاتھ پاکی کے کاموں کے لیے ہے, اور لیفٹ ہینڈ ایسے ہی صفائی وغیرہ کے لیے. لیکن سبیلین کے ہوا خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا, یہ بات یاد رکھیں. ہوا خارج جب ہوتی ہے, جو پیچھے سے ہوا خارج ہوں گی بیک سائڈ سے, اسی سے وضو ٹوٹتا ہے. خود سے مطلب ہم کو بہت سوچ سمجھ کر جواب دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ سبیلین کو شرمگاہ, یعنی سبیلین شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے, یہ بات یاد رکھیں. لیکن ہوا ایک ہی جگہ سے جو خارج ہوتی ہے اس سے وضو ٹوٹے گا, اور وائٹ ڈسچارج سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا, یہ بات یاد رکھیں. اور جو وائٹ ڈسچارج کی جو وہ لکوڈ ہوتا ہے یا جو بھی خارج ہوتا ہے مادہ, وہ بھی نجاست نہیں ہے, بلکہ وہ ایسے جیسے زکام نزلہ ہوتا ہے آپ کو, تو اس طرح سے ہے. سبیلین دو جگہ کو کہتے ہیں, یعنی دو جگہیں, تو سامنے کا حصہ شرمگاہ کا اور پیچھے کا حصہ. تو جو ہوا خارج ہونے والا وضو ٹوٹنا ہے, تو وہ پیچھے سے ہی جب ہوا خارج ہوں گی تبھی وضو ٹوٹے گا, ادروائز نہیں. اور وہ بھی آواز آنی چاہیے, اگر ایسی وہیں کہ وہیں آواز نکلی ہو, کسی کو سنائی نہ دی ہو, تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. اس بارے میں کہ پیشاب کے وقت اپنے عضو کو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے, ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ ہم سے اوزائی نے یحیٰ بن کثیر کے واسطے سے, وہ عبداللہ بن ابی قتادہ کے واسطے سے, وہ اپنے باپ سے روایت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عضو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے, نہ داہنے ہاتھ سے طہارت کرے, نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے. اور پتھروں سے استنجا کرنا ثابت ہے, لیکن اگر وہ یہ کہ کہیں مٹی نہ ملے تو, لیکن ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنا ثابت نہیں ہے. اور اس بارے میں کہ گوبر سے استنجا نہ کرے, سیم دونوں حدیثیں, تو یہ حدیث آپ لوگ گھر پر پڑھیے گا. حدیث نمبر 157 دیکھیے, اس بارے میں کہ وضو میں ہر عضو کو ایک دفعہ دھونا بھی ثابت ہے. ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، ان سے سفیان نے زید بن اسلم کے واسطے سے، اور وہ عطا بن یسار سے، وہ ابن عباس سے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا. تو اس سے معلوم ہے کہ اگر اعضا کو ایک دم مرتبہ دھو لیا جائے تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن جو مسنون عمل ہے وہ تین دفعہ کا ہے. کوئی مجبوری کی وجہ سے یا کہیں جلدی جانا تو اس کی وجہ سے ایک بار دھو لیا آپ نے، تو کوئی حرج نہیں، وضو تو ہو جائے گا، لیکن اصل جو مسنون عمل ہے وہ تین دفعہ کا ہے. اس بارے میں کہ کوئی وضو میں ہر عضو کو دو دو بار دھونا بھی ثابت ہے، تو دو بار بھی دھونا ثابت ہے، لیکن ایک بار دھونا جائز ہے، دو بار دھونا ثابت ہے، تین بار دھونا مسنون ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں اور لکھ لیں اس کو، کہ دو بار دھونے سے بھی وضو ہو جائے گا، ایک بار دھونے سے بھی وضو ہو جائے گا، لیکن سنت یہ کیا ہے؟ سنت ہے تین بار دھونا، وہ افضل ہے. اس بارے میں کہ وضو میں ہر عضو کو تین تین بار دھونا سنت ہے، ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ الاویسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے ابراہیم بن سعد نے، اور وہ ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں، انہیں عطا بن یزید نے خبر دی، انہیں حمران حضرت عثمان کے مولا نے خبر دی کہ انہوں نے عثمان بن عفان کو دیکھا، انہوں نے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر تین مرتبہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، اس کے بعد اپنا دائنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر تین بار اپنا چہرہ دھویا اور کوہنیوں تک تین بار دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کر ٹخنوں تک تین مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے، پھر دو رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ایک الگ حدیث ہے جو کہ تحت الوضو کے بارے میں ہم کو پتہ چلتی ہے، لیکن اس کا نام تحت الوضو نہیں دیا گیا. لیکن جو بلال رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے، اس میں بات نہ کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہاں پر اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے، یعنی اپنے نفس کی بات، یعنی دوسروں سے بات کرنے کو منع نہیں کیا جا رہا ہے، یعنی یہ کہ کوئی اور لغو کام نہ کرے اور سیدھا نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. اعظم از پارٹ آف دی باڈی، جو وضو کے پارٹس ہیں ہمارے باڈی کے. اور اگلی جو حدیث ہے اس میں بھی تین دفعہ دھونے کا ذکر ہے، اور روایت کی عبدالعزیز نے ابراہیم سے، انہوں نے صالح بن کیسان سے، انہوں نے ابن شہاب سے، لیکن عروا حمران سے روایت کر دی کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو فرمایا، میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، اگر قرآن پاک کی ایک آیت نازل نہ ہوتی تو میں یہ حدیث تم کو نہ سناتا. میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. عروا کہتے ہیں وہ آیت یہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ کہ جو لوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور دوسرے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. یعنی ہر حق بات کہہ دینا ضروری ہے جو سنت سے ثابت ہے، کوئی چھپائے گا تو کہیں پھر ایسا نہ ہو کہ ان کو ڈر لگا رہتا ہے علماء کرام کو کہ ہم نے کوئی بات چھپانا دی ہو جو اللہ کی طرف سے آئی تھی. تو اسی لیے انہوں نے یہاں پر وضو کے بارے میں بتا دیا کہ جب بھی کوئی اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، تو اس سے ثابت ہے کہ تین تین بار دھونا سنت سے ثابت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہی تھا، لیکن کبھی کبھار آپ نے ایک بار یا دو بار بھی دھو کے دکھایا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو. جیسے میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات ٹینک کا پانی ختم ہو جاتا ہے، بہت کم پانی گھر میں اویلیبل ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں آپ ایک گلاس پانی سے بھی وضو کر سکتے ہیں. پھر وضو میں ناک صاف کرنا وہ بھی ضروری ہے، اور اس مسئلے کو عثمان اور عبداللہ بن زید اور ابن عباس نے رسول اکرم سے نقل کیا ہے. ہم سے عبدان نے کہا، انہیں یونس نے زہری کے واسطے سے خبر دی، کہا انہیں ابو ادریس نے بتایا، انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا، وہ رسول اکرم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق قدرت سے کرے. وضو میں پانی ڈالنا ضروری ہے ناک میں، تو طاق قدرت ڈھیلوں سے استنجا کرنا چاہیے تین سے، پھر دونوں پاؤں دھونا چاہیے اور قدموں پر مسح نہیں کرنا چاہیے. ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، ان سے ابو عوانہ نے، وہ ابو بشر سے، وہ یوسف بن ماہک سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے ہم کو پا لیا اور عصر کا وقت آن پہنچا، ہم وضو کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دھونے کی وجہ جلدی میں ہم پاؤں پر مسح کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایڑیوں کے لیے آپ کا عذاب ہے، دو مرتبہ یا تین مرتبہ آپ نے فرمایا. ایک فرقہ ہے روافض، آپ لوگ جانتے ہوں گے، وہ لوگ پیر دھونے کے قائل نہیں ہیں وضو میں، حالانکہ قرآن کا کھلم کھلا حکم ہے اور تواتر سے ثابت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پیروں پر مسح کر لیا جائے گا ہمیشہ. تو یہاں پر اس حدیث سے ثابت ہو، اور امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب موزے پہنے ہوئے نہ ہو تو قدموں کا دھونا فرض ہے، جیسے کہ آیت وضو میں ہے، اور اس حدیث سے معلوم ہے کہ پاؤں بھی دوسرے اعضاء کی طرح دھونا چاہیے، اور اس طرح پر کہ کہیں سے کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، بلکہ آپ نے کیا فرمایا کہ خشک ایڑیوں کے لیے عذاب ہے جو پیچھے سے سوکھی رہ جاتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بیماری نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، تو آپ فریش وضو کر کے ہی نماز پڑھیں گے اور اس میں پیر بھی دھوئیں گے، اور پیر دھونا ثابت ہے، اور اس طرح سے وہ فرقے کا یہاں پر رد ہوا جو پیر دھونے کا قائل نہیں ہے۔ وضو میں کلی کرنا، اس مسئلے کو ابن عباس اور عبداللہ بن زید نے رسول اکرم سے نقل کیا ہے۔ ہم سب الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے زہری کے واسطے سے خبر دی، کہا ہم کو عطا بن یزید نے، حمدان مولا عثمان بن عفان کے واسطے سے خبر دی، اور انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ سیم اوپر کی حدیث ہے، لیکن یہاں پر اصل میں جو بتانے کے لیے امام بخاری لائے ہیں وہ کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، پانی منگوایا اور کلی کی ناک میں پانی دیا، پھر ناک صاف کی، اور پھر تین دفعہ اپنا منہ دھویا۔ تو یعنی یہاں دوبارہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کلی بھی وضو کا حصہ ہے، لہذا بغیر کلی کے پھر وضو صحیح طریقے سے نہیں ہوگا۔ باب غسل الاعقاب، ایڑیوں کے دھونے کے بیان میں، امام ابن سیرین رحمہ اللہ وضو کرتے وقت انگوٹھی کے نیچے کی جگہ بھی دھویا کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاتھ میں انگوٹھی ہوئی، کان میں ایئر رنگ پہلے، تو ہم کو ہلکا سا گھما لینا چاہیے تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ حمزہ آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، انہوں نے کہا حمزہ شعبہ نے، اور انہوں نے کہا حمزہ محمد بن زیاد نے، اور وہ کہتے کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے، آپ نے کہا اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ ابو القاسم نے فرمایا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو یاد ہے ایک سفر میں رسول اکرم نے اس طرح سے فرمایا تھا کہ جو ایڑیاں ڈرائی رہ گئی اس کے لیے کیا ہوگا، پھر آگ کا عذاب ہے۔ کتنی ڈرا دینے والی بات ہے۔ تو بتانا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ وضو کے اعضاء خشک یعنی ڈرائی نہ رہ جائے، ورنہ قیامت کے دن عذاب الہی میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ ہم بہتر طریقے سے وضو کریں، اس بارے میں کہ جوتوں کے اندر پاؤں دھونا چاہیے اور جوتوں پر مسح نہ کرنا چاہیے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو مالک نے سعید المقبری کے واسطے سے خبر دی، وہ عبداللہ بن جریح سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں نے تمہیں چار ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے، اے ابن جریج، وہ کیا ہیں؟ ابن جریج نے کہا کہ میں نے طواف کے وقت آپ کو دیکھا کہ دو یمانی رکنوں کے سوا کسی اور رکن کو آپ نہیں چھوتے ہو، پھر دوسرے میں نے آپ کو سپتی جوتے پہنے ہوئے دیکھا، اور تیسرے میں نے دیکھا کہ آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہو، اور چوتھی بات میں نے دیکھی کہ جب آپ مکہ میں تھے لوگ ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر لبیک پکارنے لگتے ہیں اور حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، اور آپ آٹھویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے۔ عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ دوسرے ارکان کو تو یوں نہیں چھوتا کہ میں نے رسول اکرم کو یمانی رکن کے علاوہ کسی اور رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور رہے سپتی جوتے، تو میں نے رسول اکرم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا کہ جن کے چمڑے پر بال نہیں تھے، اور آپ انہی کو پہنے ہوئے وضو فرمایا کرتے تھے، تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں، اور زرد رنگ کی بات ہے کہ میں نے رسول اکرم کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں بھی اسی رنگ سے رنگنا پسند کرتا ہوں، اور احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر نہ چل پڑتی، یعنی نکلنے سے پہلے ہی۔ اور یہ سپتی جوتے، جیسے جو یعنی بہت موٹے نہ ہوں، یا بہت جیسے فر والے جوتے ہوتے ہیں نا، ویسے نہ ہوں۔ تو اسے کیا پتہ چلا کہ اگر آپ کے پیر میں چپل ہے، اور ایسی چپل ہے کہ جو پانی کے بھیگنے سے خراب نہیں ہوتی، اور آپ کے پیر میں بھی کوئی اڑچن نہیں آتی ہے دھونے سے، تو آپ دھو سکتے ہیں، یعنی چپل میں ہی پیر ہو یا چپل نیچے پڑی ہو اور آپ پیر دھو لیں اور اسی کو پہن لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وضو اور غسل میں دہانی جانب سے ابتدا کرنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرحومہ صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو غسل دینے کے وقت فرمایا تھا کہ غسل دہانی طرف سے دو، اور اعضائے وضو سے غسل کی ابتدا کرو۔ وضو اور غسل میں دہانی طرف سے کام شروع کرنا مستون ہے، اس کے علاوہ دوسرے کاموں میں بھی یہ طریقہ مستون ہے، یعنی بہتر ہے کہ دائنا ہاتھ استعمال کیا جائے، لیفٹ ہینڈ استنجا کے لیے یا جو بھی ایسے کام ہیں اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، انہیں اشعث بن سلیم نے خبر دی، ان کے باپ مسروق سے سنا، وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے اور اپنے ہر کام میں داہنی طرف سے کام کی ابتدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو اسے کیا پتہ چلا کہ وضو وغیرہ کے لیے دائنا ہاتھ استعمال کیا جائے گا، لیکن کوئی خراب چیز صاف کرنی ہو یا گندگی اسپیشلی، تو پھر لیفٹ ہینڈ استعمال کریں گے۔ اس بارے میں کہ نماز کا وقت ہو جانے پر پانی کی تلاش ضروری ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ ایک سفر میں صبح ہو گئی، پانی تلاش کیا گیا مگر نہیں ملا، تو آیت تیمم نازل ہوئی۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے خبر دی، وہ انس بن مالک سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا، لوگوں نے پانی تلاش کیا، جب انہیں پانی نہ ملا تو رسول اکرم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے لایا گیا، رسول اکرم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی برتن سے وضو کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی چشمے کی طرح ابھر رہا تھا، یہاں تک کہ قافلے کے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ یعنی رسول اکرم کے معجزات میں سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات آپ کو اسپیشل اس طرح کے معجزات عطا کیے تھے، اور چاہے تو اور بھی بڑے بڑے معجزات مل سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ قرآن کی صورت میں ہم کو دے دیا، اس کے بعد کوئی بڑے معجزے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو یہاں رسول اکرم نے جب انگلیاں ڈالی اس میں تو پانی وہاں پر چشمے کی طرح، جیسے چشمے سے ابلتا ہے پانی پھوٹ پڑتا ہے، تو ویسے ہی پھوٹ پڑا تھا۔ ایک پیالے پانی سے سب نے وضو کر لیا، اور اگر پانی نہ ملے تو پھر تیمم کر لینا چاہیے۔ اب تو آیت تیمم نازل ہو گئی تھی، ایک سہولت ایک رخصت پھر مل گئی تھی الحمدللہ۔ جس پانی سے آدمی کے بال دھوئے جائیں اس پانی کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ عطا ابن ابی ربہ آدمی کے بالوں سے رسیاں اور ڈوریاں بنانے میں کچھ حرج نہیں دیکھتے تھے، اور کتوں کے جھوٹے اور ان کے مسجد سے گزرنے کا بیان، زہری کہتے کہ جب کتا کسی بھرے برتن میں منہ ڈال دے اور اس کے علاوہ وضو کے لیے اور پانی موجود نہ ہو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے سمجھ میں آتا ہے، جب پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو، اور کتے کا جھوٹا پانی تو ہے مگر طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے، بہرحال اسے وضو کر لے اور احتیاطاً تیمم بھی کر لے۔ یہ اپنا اپنا اوپینین بتا رہے ہیں علماء، کہ کچھ کہتے ہیں کہ وضو ہو جائے گا، اور کچھ کہتے ہیں کیا ہے کہ ایک عجیب سی طبیعت میں وہ آ جاتی ہے نا کتے کو دیکھ کر، تو نہیں ہوگا وضو، تو پھر کیا کیا جائے، بہتر ہے کہ وضو بھی کر لیا جائے، یہ تیمم کر لیا جائے اگر پانی اویلیبل نہ ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس بارے میں حکم نہیں ملتا، تو پھر فقہ نے اپنی طرف سے یہاں پر فتویٰ دیا ہے۔ ہم سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کر کہا کہ ہم کو سعید بن سلیمان نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے عباد نے ابن عون کے واسطے سے بیان کیا، اور ابن سیرین سے وہ انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب سر کے بال منڈوائے تو سب سے پہلے ابو طلحہ نے آپ کے بال لے لیے تھے، وہ تو لوگوں نے سمجھے ایک تبرک کے طور پر لیا تھا، اور پتہ نہیں اللہ عالم آج تک وہ بال ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ صحابہ کرام کی رسول اکرم سے محبت تھی، سمجھے کہ رسول اکرم کی ہر چیز رکھ لینا چاہ رہے تھے ایک برکت کے طور پہ، یا اس لیے کہ رسول اکرم اللہ کے نبی تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر شوق سے اس طرح کے کوئی کام کریں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو بدعت بنا کر شروع کریں گے، سب کو دکھائیں گے، اس کے لیے ٹکٹ لگا دیں گے، تو وہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ رسول اکرم سے محبت تو تھی صحابہ کو، اور وہ اظہار محبت بھی کرتے تھے، لیکن عمل صالح اپنی جگہ، انہوں نے کبھی اس محبت کو ایسا ذریعہ نہیں بنایا کہ اس محبت کی وجہ سے وہ رسول اکرم سے کوئی فیور حاصل کریں یا پھر کچھ فائدے حاصل کریں، نہیں۔ تو بہرحال ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے جسے اللہ اس کا رسول ہر دوسری چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے، سبحان اللہ۔ تو ابو طلحہ تھے سب سے پہلے جنہوں نے رسول اکرم کے بال لیے تھے۔ تو ہمارے دین میں شوق اور محبت عمل کے ساتھ بھی ہے، یعنی نیک عمل کے ساتھ، تو شوق اور محبت بھی ہو لیکن اس سے عمل کو ایسا نہ کرے کہ غیر اہم بنا دے۔ تو یہ شوق اور محبت ہمارے اعمال کو اور مزید خوبصورت بناتے ہیں، احترام ہمیں دیتے ہیں، احترام کرنا سکھاتے ہیں، یہ اتباع کے ساتھ احترام ہو، کسی بھی چیز میں غلو اس چیز کو نقصان دے دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے۔ یہاں پہ امام بخاری حدیث کو اس لیے لائے ہیں کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بال ہوتے ہیں انسان کے وہ پاک ہوتے ہیں، وہ ناپاک نہیں ہوتے، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بالوں کو تبرک کے لیے لوگوں میں تقسیم فرمائی، یعنی آپ نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ اب اصل وہ آ رہا ہے کہ جب کتا برتن میں پی لے تو کیا کرنا چاہیے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہیں امام مالک نے ابو الزناد سے خبر دی، وہ عارض سے، وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے کچھ کھا پی لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو تو وہ پاک ہو جائے گا۔ تو 7 مرتبہ دھوئے کیونکہ اس کا لعاب، یعنی جو لکوڈ اس کے منہ سے سلائیوا نکلتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے۔ کتے کا جو لعاب دہن ہے، یعنی اسپیشلی لکوڈ چیز، وہ نجس ہے، اگر سوکھا کتا لگ جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا، تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. احمد بن شہب نے کہا کہ ہم سے انہوں نے ان کو والد نے ان کو خبر دی، اور وہ ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حمزہ بن عبداللہ نے اپنے باپ یعنی عبداللہ بن عمر کے واسطے سے بیان کیا. وہ کہتے تھے کہ رسول اکرم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے لیکن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑکتے تھے، تو چونکہ مسجد نبوی کو دروازے نہیں تھے اصل میں، لہٰذا وہ کھلی رہتی تھی، تو جانور جو ایسے چڑھتے پھرتے تھے تو وہ بھی ادھر آ جاتے تھے کبھی کبھار، لیکن ان کو وہاں رہنے نہیں دیا گیا کیونکہ بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پھر گندگی پھیلتی ہے. تو یہاں پر کتوں کے بارے میں ہے کہ ان سے اگر وہ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو آپ کو 7 دفعہ دھونا چاہیے، اور پہلی بار مٹی سے دھونا چاہیے. علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ معاملہ اسلام کے ابتدائی دور میں تھا، جبکہ مسجد کے کباڑ وغیرہ بھی نہ تھے دروازے. اس کے بعد جب مساجد کے بارے میں احترام و اہتمام کا حکم نازل ہوا تو اس طرح کی سب باتوں سے منع کر دیا گیا، جیسے کہ عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا تھا کہ لوگوں مسجد میں بےہودہ بات کرنے سے پرہیز کیا کرو. تو جب لغو باتوں سے روک دیا گیا تو دوسرے امور کا حال بھی بدرجہ اولا ہوگا. یعنی آپ خود دیکھیں جب لغو باتوں سے روک دیا گیا تو لغو کام کیسے کر سکتے ہیں مسجد میں بھلا. تو لغو باتوں سے روکنے کی بات کی جا رہی ہے، تو جس کے بارے میں خاص طور سے منع کیا گیا تو اس کے بارے میں کتنا رکنا نہیں ہوگا. اور پھر بعض روایت میں کتے کے جھوٹے برتن کے بارے میں اتنی تاکید آئی ہے کہ اسے پانی کے علاوہ 8ویں بار مٹی سے صاف کرنے کا حکم بھی ہے. تو یعنی مٹی سے پہلے اول مرتبہ دھونا چاہیے، اس کے بعد پھر 7 دفعہ پانی سے دھونا چاہیے، ایسا ہے وہ. اچھا، ایک اور بھی بات یاد رکھیں کہ جسم کے کسی حصے پر زخم لگ جائے اور خون نکلے تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو کہیں مار لگ جاتا ہے اور آپ باوضو تھے، تو ایسا کوئی کام نہیں ہوا جو نواقع سے وضو ہو. تو جسم سے خون کا نکلنا یا زخم کا کھل جانا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ بات یاد رکھیں. اچھا، بچے کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. اچھا، کیا جنابت والی حالت کی خاتون ہے، کیا وہ ناشتہ کر سکتی ہے بغیر غسل کیے؟ جی، جو ہمارے پر خود ساختہ باتیں کہ جو کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتے تھے، بہت ہنسنے سے کہکا لگا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا بچے کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر کوئی چیز دیکھ لی کسی بچے کی شرمگاہ وغیرہ پر نظر پڑ گئی تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. پھر یہ اوپر کی حدیث چھوڑ دیجیے، نیچے کی حدیث دیکھتے ہیں. ناک میں پانی چڑھانا وضو کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، لیکن یہ کہ جتنا چڑھا سکتے آپ چڑھا لیں، اگر اچھے سے نہیں چڑھا تو کوئی حرج نہیں، آپ کا وضو ہو جائے گا. اگر بلڈ لگا ہو آپ کے کپڑے پر تو کوئی حرج نہیں، آپ اسی میں نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ناپاک نہیں ہوتا، اور اگر سوکھ جائے تو پھر تو بالکل ہی کوئی گندگی نہیں ہے، سمجھے ہو، پڑھی جا سکتی. دیکھیں، جیسے وائٹ ڈسچارج کے بارے میں آپ لوگوں کے بہت کنفیوژن سے اور بہت سارے سوالات ہیں، اور کتے کے منہ ڈالنے کے بارے میں بھی برتن کے، تو پہلے بتا دیکھیں وائٹ ڈسچارج. اور میں نے آپ لوگوں سے پہلے کہا کہ وائٹ ڈسچارج ایسا سمجھے کہ جو آپ کی ناک میں جو جمع ہوتی ہے، جب آپ کو سردی زکام ہو جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، تو آپ اپنی ناک سنکتے ہیں نا، تو ناک سنکنے کے بعد کیسا وائٹ وائٹ جو گاڑھا سا لکوڈ نکلتا ہے نا مادہ، تو جو ناک میں سے آپ کی جو مادہ نکلتا ہے سیم وہ وائٹ ڈسچارج ہے، ایسا سمجھے آپ، ٹھیک ہے؟ تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. تو اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے تو اس کپڑوں میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں، مزی اگر لگ جاتی ہے تو مزی کو دھونا ضروری ہے، لیکن وائٹ ڈسچارج کو دھونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وائٹ ڈسچارج نجس نہیں ہے، وہ ایک زکام کی طرح ہے، آپ کی ناک میں سے جو بہتا ہے سمجھے وہی وائٹ ڈسچارج ہے. دوسری بات یہ کہ وائٹ ڈسچارج اگر وہ لکوڈ آپ کے شلوار پر لگا ہو، جو بھی آپ نے کپڑے پہنے ہوں، پینٹی پہنی ہو، جو بھی ہو، یا وہ سوکھ چکا ہو، تو اس کو دھونا بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر آپ کو وائٹ ڈسچارج کی بہت زیادہ شکایت ہے تو اس صورت میں آپ کو ہر نماز کے لیے فریش وضو کرنا پڑے گا. یعنی اگر اسے ظہر کی 12 رکعت ہیں، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، تو یہ پوری 12 رکعت آپ ایک وضو سے پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ کو کتنا بھی وائٹ ڈسچارج ہو رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے اگر آپ یعنی آپ کے کپڑوں کو وائٹ ڈسچارج لگا ہو تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، چاہے وہ لکوڈ ہو یا سوکھا ہو، یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات آپ دیکھیں کہ جو ہم نے حدیث سے واضح طور پر پڑھ لیا، حدیث میں آتا ہے کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 دفعہ دھویا جائے، اور پہلی دفعہ مٹی سے دھویا جائے، اس کے بعد 7 دفعہ پانی سے، تو یہ ایک واضح حدیث ہے. اور بعض اس میں آتا ہے کہ پہلے 7 دفعہ دھو لیا جائے پانی سے اور بعد میں مٹی سے دھویا جائے، یہ سب چیز اپنی جگہ، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد بعض اس بارے میں کہ بعض لوگوں کے نزدیک صرف پیشاب اور پخانے کی راہ سے کچھ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، تو اسی کے ضمن میں جو حدیث آئی تھی تو آپ لوگوں نے جیسے پڑھا، آپ لوگوں نے جو ابھی اس کو مینشن کیا، بتایا کہ کہاں تھا وہ، جس پانی سے آدمی کے بال دھوئے جائیں اس پانی کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں. تو یہاں پر عطا ابن ربہ آدمیوں کے بالوں سے رسیاں اور ڈوریاں بنانے میں کچھ حرج نہیں دیکھتے تھے، اور کتوں کے جھوٹے اور ان کے ملجے سے گزرنے کا بیان. زہری کہتے کہ جب کتا کسی بھرے برتن میں منہ ڈال دے اور اس کے علاوہ وضو کے لیے اور پانی موجود نہ ہو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے. اور سفیان کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے سمجھ میں آتا ہے, جب پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو. تو سفیان سوری کا جو بیان ہے وہ زیادہ ہم کو صحیح لگ رہا نا, کہ سفیان سوری جو کہہ رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی نہیں ہے تو وہ تیمم کر لو اور جو پانی آپ کے پاس موجود ہے تو وہ نجس ہے. تو کچھ علماء کہہ رہے کہ پانی تو موجود ہے آپ کے پاس لیکن نجس ہے, تو پھر ایسی صورت میں مجبوری میں تم اسی سے وضو کر لو. لیکن دل اس سے کراہیت کرتا ہے نا کہ جس میں کتے نے منہ ڈالا ہو تو پھر ہم کیسے اس سے وضو کریں. ظاہر سی بات آپ کلی کر رہے ہیں, ناک میں پانی ڈال رہے ہیں. تو جب اور کتے کا جھوٹا پانی تو ہے مگر طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے, تو بہرحال اس سے وضو کر لے اور احتیاطاً تیمم بھی کر لے, یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ اوپینین ہے اصل میں, کیونکہ کتے کا جو پانی ہے وہ نجس ہے یہ ناپاک ہے, یا جو کتے کا جو لعاب ہے وہ نجس ہے, لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ جو کتا جس برتن میں اس نے منہ ڈالا تھا تو وہ پانی بھی نجس ہو جائے گا. ہاں لیکن یہ بات ہے ثابت حدیث سے کہ اس کا جو لعاب ہوتا ہے وہ نجس ہے تو اس کو دھونا چاہیے. لیکن اگر کتا آپ کو ٹچ کر جائے, یعنی کتے کا جسم آپ کو ٹچ کر جائے یا آپ کے ابائے کو یا آپ کے کپڑوں کو ٹچ کر جائے تو تب وہ نجس نہیں ہوگا, کیونکہ جو اس کا کتے کا جو پورا بدن ہے وہ نجس نہیں ہے, لیکن اس کا جو لعاب ہے لکوڈ وہ نجس ہے. ٹھیک ہے, اس پر اصل میں بہت لمبی لمبی بحثیں ہیں. تو لہٰذا ایک مین چیز آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو کراہت ہوتی ہے کتے کی نجس پانی سے تو اسے وضو نہ کریں, اس سے بہتر آپ تیمم کر لیں, یہ ایک نارمل جو ہے رول ہے. اور پھر بالوں کے بارے میں ہم کو پتہ چلا تھا کہ جو بال ہیں رسول اکرم نے اپنے بال دیے اور اس سے ام سلیم نے بھی اپنے پاس رکھے تھے وہ بال, اور اس کو اس میں وہ خوشبو ملاتی تھیں اور پھر اس کو اپنے جسم پر لگاتی تھیں. اور نیچے جو حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو کیا کرے, سات مرتبہ دھو لو تو وہ پاک ہو جائے گا. اور یہ لیکن ایک جو سٹینڈرڈ پیمانہ ہے وہ یاد رکھیں کہ کتے کا لعاب یعنی جو لکوڈ ہے اس کا سلائیوا ہے وہ ناپاک ہے, بس اتنا یاد رکھیں. امید ہے اب سب کلیئر ہو گیا ہوگا. جی نادیہ کوکب, اصل میں دیکھیے جس زمانے میں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب سفر کرتے, یا پہلے زمانے کے لوگ جب سفر کرتے تو وہ لوگ لانگ بوٹ پہنا کرتے تھے چمڑے کے جو بہت ٹائٹ ہوتے تھے, کیونکہ وہ ریت میں سفر کرتے تھے نا اور ہر ایک کے پاس سواری نہیں ہوتی تھی, اور اگر سواری پر وہ رہتے بھی سوار تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے تو ریت میں اترنا ہی پڑتا تھا صحرا میں. تو صحرا میں بہت عجیب قسم کے بچھو بھی ہوتے تھے, سانپ بھی ہوتے تھے اور زہریلے کیڑے بھی ہوتے تھے. تو وہ لوگ لانگ بوٹ پہنتے تھے چمڑے کے جس کو بار بار اتارنا انتہائی مشکل تھا. تو پھر اس لیے ان کو اجازت دی گئی تھی کہ سفر میں تم لوگ اگر ہو تو 3 دن تک تم مسا کر سکتے ہو, کیونکہ اب دیکھیں باقی جیسے ہاتھ ہے چہرہ ہے دھونا بہت ایزی ہے, لیکن اگر آپ لانگ بوٹ پہنے ہوئے ہیں سفر میں اور وہ بالکل ٹائٹ ہوں, اور اس زمانے میں تو چین وین کا سسٹم بھی نہیں تھا, آج تو ہمارے پاس چین ہے تو چین سے کھولو تو بوٹ بالکل کھل جائیں گے اور آپ ایزیلی شوز اتار سکتے ہیں, لیکن اس زمانے میں تو نہیں تھا. تو ان کو اسی لیے چھوٹ دی گئی کہ 3 دن 3 رات تک تم لوگ مسا کر سکتے ہو. تو یہاں پر ہے کہ آپ نے وضو کر کے شو پہنا ہو یہ شرط ہے, آپ نے پہلے پوری طرح وضو کیا ہو پیر ویر سب دھوئے ہوں اور پھر شوز پہنے ہوں, تو اب پھر آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے کہ آپ بعد میں جب بھی آپ واش روم جائیں یا آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کے بعد آپ وضو کی طرح پورا وضو کر لیں گے, صرف پیر نہیں دھوئیں گے, پیروں پر صرف مسا کر لیں گے, کیونکہ وہ شوز اتارنا بہت مشکل تھا. تو اسی لیے تو بعض علماء کہتے ہیں جیسے فقہ حنفی میں آج یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عام جو ساکس ہیں ہمارے اس پر مسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ خفین کا لفظ آیا ہے حدیث میں اور اس کا مطلب چمڑے کے ہی موزے ہوتے ہیں, تو یہ جو کپڑے کے ساکس ہم پہنتے ہیں اس پہ بھلا کیسے مسا ہوگا, یہ تو بہت ایزیلی اتر سکتے ہیں, لیکن نہیں بس موزے موزے ہیں آپ کو اجازت ہے. تو دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں, چاہے وہ ساکس آپ نے کسی بھی قسم کے پہنے ہوں, وہ ساکس چمڑے کے ہوں, وہ ساکس کپڑے کے ہوں, وہ ساکس کسی بھی کپڑے کے ہوں, آپ اس پر مسا کر سکتے ہیں اگر آپ نے وضو کر کے ساکس پہن لیے تھے. تو یہ آپ کو چھوٹ دی گئی, یہ آسانی ہے اصل میں, یہ اللہ کی طرف سے دی گئی رخصتیں ہیں. اور اپنے شہر میں بھی آپ موزے پہن کر, جیسے کوئی آفس میں جاتے ہیں جیسے امریکہ وغیرہ میں جو سنا گیا ہے یوزولی کہ وہاں پر کہیں پر بھی واش روم میں آپ کو پانی اکثر نہیں ملتا ہے, تو آپ کے پاس اگر ایک ہاتھ بوٹل ہو اور وہاں پانی گرانا بہت مایوب سمجھا جاتا ہے, تو جو لوگ صبح سے آفس کے لیے نکلتے تو وضو کر کے ساکس اور شوز پہن لیتے ہیں, پھر جب وہ بعد میں ان کو وضو کرنا پڑتا ہے تو ایک ہاتھ بوٹل سے اپنا وضو کر لیا, یعنی چہرہ ہاتھ سب دھو لیا, مسا کر لیا, کلی کر لی, پیروں پر صرف مسا کر لیتے تو پانی گرتا بھی نہیں نیچے. تو آپ دیکھیں سہولت ہے یا نہیں ہے. تو اپنے ہی شہر میں اگر آپ ہیں تو 1 دن 1 رات آپ مسا کر سکتے ہیں, اور اگر آپ سفر میں ہو تو 3 دن 3 رات آپ مسا کر سکتے ہیں, یہ حکمت ہے اس کی. تو امید سمجھ میں آ چکا ہوگا. ٹھیک, ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہا، ہم کو عبدالصمد نے خبر دی کہا، ہم کو عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے سنا، وہ ابو صالح سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور رسول اکرم سے نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اسے پانی بھر کر پلانے لگا، حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، اصل میں بتانا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ ایک جانور ہے کتا، جس کو ہم بالکل اتنا نجس سمجھتے ہیں کہ ہم اسے بالکل نفرت کرتے ہیں، تو کسی بھی جانور سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ جو بھی جو مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ہی یہ سب کریشن ہے اصل میں، تو لہٰذا ہم کو اسے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اس کا جو لعاب ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کتے کو کھانے کو ہی نہ دو، آپ کتے کو دھتکارو، اس کو کھانا تو دیں گے آپ کچھ کھانے کے لیے، اگر آپ نے رکھوالی کے لیے کتا رکھا ہے۔ اور ایون اگر کوئی جنگلی کتا بھی ہے اور وہ پیاس سے بے حال ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس شخص نے کیا کیا کہ ایک جانور پر رحم کیا، کہ اس نے دیکھا کہ اس کی زبان باہر لٹک گئی ہے، اس نے پانی نہیں پیا ہے کتے نے بہت عرصے سے، تو وہ شخص نے اپنے موزے کو ہی سیراب کر کے لایا وہ، اور اس سے ہی اس کتے کو پانی پلا دیا، اور اس کے اتنے ذرا سے کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا، اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو بتانا مقصد کیا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک چیز ناپاک ہو سکتی ہے، لیکن تم اس کے اوپر، یعنی ایسا نہیں کہ اس جانور سے تم نفرت کرنے لگو۔ جیسے بہت سے لوگ تبت یدا ابی لہب و تب والا سورہ پڑھتے نہیں ہے نماز میں، ایسا نہیں ہے، وہ سورہ بھی پڑھنا چاہیے، وہ قرآن کی ایک سورت ہے اصل میں، تو پڑھیں اس کو بھی۔ تو احمد بن شبیب نے کہا کہ ہم سے ہمارے والد اور ان سے پھر ابن شہاب اور پھر حمزہ بن عبداللہ اور وہ اپنے باپ عبداللہ بن عمر کے واسطے سے کہتے ہیں کہ رسول اکرم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے، لیکن ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑکتے تھے لوگ ان جگہوں پر۔ اب دیکھیں، شروع میں جب مسجد نبوی میں دروازے نہیں تھے تو اس وجہ سے کتے آتے جاتے تھے، لیکن جب بعد میں مسجد نبوی میں دروازے لگ گئے تو پھر بعد میں کتوں کا آنا جانا بند ہو گیا۔ اور اسی لیے ابن حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ معاملہ اسلام کے ابتدائی دور میں تھا، جبکہ مسجد کے کباڑ وغیرہ بھی نہ تھے۔ اس کے بعد جب مساجد کے بارے میں احترام اور اہتمام کا حکم نازل ہوا، تو اس طرح کی سب باتوں سے منع کر دیا گیا، یعنی مسجد کی عزت کرو یا مسجد کی صفائی کا خیال رکھو۔ اور اسی لیے عمر فاروق نے کہا تھا بلند آواز سے کہ لوگوں مسجد میں بےہودہ بات کرنے سے پرہیز کیا کرو، تو جب لغو باتوں سے روک دیا گیا تو دوسرے عمر کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اور اسی لیے اس سے پہلے جو حدیث میں کتے کے جھوٹے برتن کو سات مرتبہ جو دھونے کا حکم آیا ہے، اب بھی وہی حکم باقی ہے، جس کی تائید بہت ساری احادیث سے ہوتی ہے، بلکہ بعض روایت میں کتے کے جھوٹے برتن کے بارے میں اتنی تاکید آئی ہے کہ اسے پانی کے علاوہ مٹی سے دھونے کا بھی ذکر ہے۔ تو بہرحال، اصل میں دیکھیں دو تین قسم کی وہ ہوتی ہے غلاظت یا نجاست، ایک ہوتی ہے مخففہ ہلکی نجاست، جیسے شیرخوار بچے کا پیشاب ہے، ہے نا، کہ جو لڑکا ہوتا ہے شیرخوار لڑکے کا پیشاب، کہ آپ اس پر پانی کے چھینٹے ڈال دیں گے، لیکن لڑکی کے پیشاب پر آپ چھینٹے نہیں ڈال سکتے۔ اور ایک ہوتی ہے نجاست متوسطہ، جس سے بالغ کی غلاظت وغیرہ ہے، اور ایک ہوتی ہے نجاست مغلظہ، غلیظ نجاست، بہت یعنی ہارڈ، مراد کتے کی نجاست، باقی تمام نجاستوں سے الگ ہے۔ تو اس بارے میں کہ بعض لوگوں کے نزدیک صرف پیشاب اور پاخانے کی راہ سے کچھ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو۔ عطا رحم اللہ کہتے کہ جس شخص کے پچھلے حصے یعنی دبر سے یا اگلے حصے یعنی زکر یا فرج سے کوئی کیڑا یا جوں قسم کا کوئی جانور یا پھر کچھ پانی نکل جائے تو اسے چاہیے کہ وضو لوٹائے۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے کہ جب آدمی نماز میں ہنس پڑے تو نماز لوٹائے اور وضو نہ لوٹائے۔ اور حسن بصری نے کہا کہ جس شخص نے وضو کے بعد اپنے بال اتروائے یا ناخن کٹوائے یا موزے اتار ڈالے، اس پر وضو نہیں ہے۔ اور ابو ہریرہ کہتے کہ وضو حدث کے سوا کسی اور چیز سے فرض نہیں ہے۔ اور جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ رسول اکرم ذات الرقہ کی لڑائی میں تشریف فرما تھے، ایک شخص کے تیر مارا گیا اور اس کے جسم سے بہت خون بہا، مگر اس نے پھر بھی رکوع اور سجدہ کیا اور نماز پوری کر لی۔ اور حسن بصری نے کہا کہ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں کے باوجود نماز پڑھا کرتے تھے، اور طاؤس، محمد بن علی اور اہل حجاز کے نزدیک خون نکلنے سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عمر نے اپنی ایک پھنسی کو دبایا تو اسے خون نکلا، مگر آپ نے دوبارہ وضو نہیں کیا۔ اور ابن ابی اوفا نے خون تھوکا مگر وہ اپنی نماز پڑھتے رہے۔ اور ابن عمر اور حسن رضی اللہ عنہ پچھنے لگوانے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس جگہ پچھنے لگے ہوں اس کو دھو لے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی۔ دیکھیے، اس میں الگ الگ لوگوں کا پہلے اوپینین بتایا گیا، لیکن صحابہ کا اوپینین سب سے بیسٹ تھا۔ تو ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ جب تک کوئی چیز، یعنی جیسے پیشاب یا جو بھی آپ رفع حاجت کو نہ گئے ہوں، اس کے بغیر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یا پھر جو ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا اسی سے وضو ٹوٹ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ خون نکلنے سے, جسم کے کسی حصے سے خون نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. یا حیض کی بات نہیں ہو رہی ہے, زخموں کا خون کی بات ہو رہی ہے, اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ تمام صحابہ اکرام کے اوپینین ہیں. اور یہ رسول اکرم کے سامنے صحابہ زخمی ہوتے تھے لیکن انہوں نے دوبارہ وضو نہیں کیا. تو یہ وضو کے معاملات تھے. امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.